آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر موضوعی ہے. تو اس میں پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ شناخت خدا کے حوالے سے جو دو سلسلے ہیں نشانیوں کے یا آیات کے، ایک آفاقی اور ایک انفسی، تو اس میں ہم آیات انفسی پر گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلی دفعہ ہم نے کچھ بہت امپورٹنٹ کنکلوژنز ڈرائیو کیے تھے، اور وہ یہ تھا کہ اگر آپ آیات انفسی کی بات کرتے ہیں، اگر آیات انفسی کو میں پھر تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کرا دوں کہ آیات انفسی سے میری مراد جو ہے وہ انسان کے ظاہر کے یا بدن کے مقابلے میں باطن نہیں ہے، بلکہ ہم نے جب آیات انفسی کو ڈیفائن کیا تھا تو وہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا تھا اور سمجھا تھا کہ نفس سے مراد جو ہے وہ انسان کی حقیقت ہے، یعنی انسان کی جو اصل ریالٹی یا ٹرو سیلف ہے نفس اس کو کہتے ہیں، نہیں ہے کہ نفس سے مراد آپ کہیں کہ وہ چیزیں جو بدن نہیں ہیں، یعنی مثال کے طور پر انسان کی سوچ، فکر، تفکر، تعقل، نہیں، نفس اس کو نہیں کہہ رہے ہیں. نفس یعنی انسان کی حقیقت، اس کی ایگزسٹینشل ریالٹی، ٹھیک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور انسان کی حقیقت کے طور پر جس چیز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا قرآن کی آیتوں کی روح سے، وہ فطرت ہے، ٹھیک ہے، فطرت. اور اس فطرت کی بنا پر جو انسان کی حقیقت وجود میں آتی ہے، اور اگر ویسے ہم اس کو سوچیں تو یہ یعنی پیورلی ایک ایبسٹریکٹ اینٹیٹی ہے. یعنی ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ کہیں سے بھی کسی شکل صورت یا اس کی باؤنڈریز یا ماہیت ان چیزوں کے ذریعے سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ یعنی انسان کی جو اپنی وجودی حقیقت ہے وہ کوئی شکل صورت ماہیت اور ایون لمیٹیشنز بھی نہیں رکھتی ہے. یعنی آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کہیں پر جا کے اس کی حدیں ہیں، جیسے میرے بدن کی باؤنڈریز ہیں؟ نہیں ہے نا. یعنی کہ اس کی ایک مثال کے طور پر کہ ہم اگر کسی چیز کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں تو آپ کو کبھی لگتا ہے کہ کوئی باؤنڈریز ہے؟ آپ اپنی نالج بڑھاتے جائیں، آپ کی سوچ کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی حد نہیں، انتہا نہیں ہے، تو کیا آپ اپنی سوچ میں یا اس کے بارے میں تصور کرنے میں آپ کو کوئی لمیٹیشن فیل ہوتی ہے؟ یعنی جتنی سہولت سے آپ اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک ٹیبل اور کرسی کا تصور کر لیتے ہیں، تصور کا کیا مطلب ہے کہ اس چیز کو اپنی ذات کے اندر لے کر آتے ہیں، تبھی آپ اس کے بارے میں سوچ پاتے ہیں نا. یعنی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اگر تفکر یا تصور کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنے اندر لے کر آتے ہیں، اس کی حقیقت کو. تو آپ کو چاہے ایک ٹیبل اور کرسی ہو یا پوری کائنات ہو، یعنی کہ جس کے بارے میں آپ ایون یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، لیکن آپ کے اوپر کیا بوجھ پڑتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں کہیں پھنس گئے جا کے یا کوئی بہت بڑی چیز ہو گئی؟ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ انسان کی ذات اور انسان کا نفس جو ہے نا وہ بھی انکانسٹرینڈ ہے، باؤنڈ لیس ہے انفیکٹ. اور جتنا زیادہ، یعنی اب وہاں وہی بات ہے، جیسے مثال کے طور پر آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے نقل کی ہے، ایک کتاب ہے، وہ پرانی بہت شروع کی کتاب ہے، کتاب محاسن برقی. اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ چھٹے امام سے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر خدا وہ کس چیز کو فیل کر رہے تھے، یعنی زنجیروں کو یا رکاوٹوں کو. تو اس دوران میں ابلیس، شیطان سے ملاقات ہوئی، وہ سامنے آیا اور انہوں نے اس سے یہ کہا کہ یہ جو دنیا کے اندر یہ زنجیریں ہیں اور یہ سب چیزیں کیا ہیں، کیسے پیدا ہوتی ہیں، کہ اس دنیا میں ہر طرف جو زنجیریں. تو ابلیس نے جواب دیا، شہوتوں سے. یعنی یہ شہوتیں ہیں جن کی حقیقت یہ زنجیریں جو انسان کو باندھ کے رکھتی ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں کیا کرنا چاہیے اس کے مقابلے میں، تو ابلیس نے کہا کہ جب انسان پیٹ بھر کے سیر ہو کے کھانا کھا لیتا ہے تو وہ صلات اور ذکر اس پر بوجھ بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ شہوتوں کی زنجیروں میں جکڑ جاتا ہے. ٹھیک, یعنی جب انسان اپنے آپ کو پر کر لیتا ہے دنیا کے سٹف سے, دنیا کی چیزوں سے بھر لیتا ہے اپنے اندر اس دنیا کو, تو جو دو بنیادی چیز ہوتی ہیں, صلات, صلات کا مطلب کیا؟ تعلق بخدا. ذکر, ذکر کا مطلب کیا؟ یاد خدا. یا تو دونوں چیزیں اس سے گم ہو جاتی ہیں یا اس پر بوجھ بن جاتی ہیں. یعنی اس صلات اور ذکر کی راہ پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت یہ شہوتیں آ کے اس کو گھیر لیتی ہیں اور اس کو زنجیروں میں جکڑ لیتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, انسان کو خدا نے بانڈڈ نہیں کریٹ کیا ہے, انسان کو خدا نے کوئی زنجیروں میں نہیں جکڑ کے پیدا کیا, بلکہ تو امام صادق علیہ السلام جب یہ روایت بیان فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جعفر, یعنی اپنے آپ کو جعفر اور ان کے گھر والوں پر یا ان کے اہل کے لیے, یہ لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو کھانے سے پر نہ کریں, اور جعفر اور ان کے گھر والوں کے لیے یہ واجب ہے کہ کوئی کام بھی دنیا کی خاطر نہ کریں. یہ دو چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا, وہ زنجیریں آ کے آپ کو جکڑ لیں گی. ورنہ انسان کیا ہے, خدا نے اس کو لمٹ لیس پرسنالٹی دی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خدا نے کہیں سے آپ کو ان چینز میں نہیں جکڑا ہے, کہیں سے آپ کے لیے دیواریں نہیں بنائی ہیں کہ آپ ان کے اندر بند ہو جائیں, ان کے اندر محدود ہو جائیں. تو یہ چیز جو ہے, یعنی یہ حقیقت ہے انسان جو اس کی فطرت سے ایمرج ہو رہی ہوتی ہے, فطرت سے نکل رہی ہوتی ہے, وہ یہ حقیقت ہے. ٹھیک, اور اس کو ہم, جیسا میں نے کہا کہ آپ جب اپنی عقل میں اور اپنے ان چیزوں میں, یعنی ان مقامات پر آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کے لیے وہ نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کہ آپ جو ہیں اگر اتنی بڑی کائنات کی طرف نظر کرتے ہیں تو آپ کو اب یہ فیل ہونے لگے کہ بھائی یہ کائنات اتنی بڑی ہے, میرے دماغ سر میں درد ہو گیا اس کو دیکھ کر یا اس کو سوچ کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو. ٹھیک, بلکہ بہت سارے لوگ, یعنی جب انسان اپنی تربیت کر لیتا ہے, واقعاً اپنے آپ کو مہذب بنا لیتا ہے اپنے نفس کو, تو جتنے بزرگ معاملہ ہوتا ہے نا, اس کو وہ اتنا ہی زیادہ انجوائے کرتا ہے. یعنی یعنی اگر آپ کسی عالم کی بات کریں, کسی سائنٹسٹ کی بات کریں, تو وہ ڈیلی کے جو مسائل ہوتے ہیں جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, وہی جو شہوتوں کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ذکر سے اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے. ان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو نفرت فیل ہوتی ہے کہ کیا خرافات ہیں. لیکن جتنی باعظمت اور جتنی ان ڈیپتھ معاملات ہوتے ہیں اس میں انوالو ہو کے اس کو لذت محسوس ہوتی ہے, اس کو انجوائے کرتا ہے. ٹھیک, یہ حقیقت انسان, یہ انسان کی حقیقت ہے جو خلق ہوئی ہے. تو اب جو ہماری گفتگو تھی اس پر کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی, تو پچھلی دفعہ جو ہم بات کر رہے تھے اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ تین قسم کے نظریات پیدا ہوتے ہیں. ایک, یعنی اس میں کہ آیات آفاقی اور آیات انفسی کی ریلیشن شپ کیا بنتی ہے. ایک چیز یہ بنتی ہے کہ انسان کے لیے آیات آفاقی اور آیات انفسی ان پیرلل ہیں, یعنی آپ اس کو دیکھیں گے کائنات میں خدا کی نشانیوں کو دیکھیں گے اور اپنی ذات میں, اپنے نفس میں خدا کی نشانی اور آیتوں کو دیکھیں گے, اور دونوں کے ذریعے سے آپ خدا تک پہنچیں گے. یا دوسرے اس پر جو بات ہو رہی تھی کہ نہیں, آیات انفسی کیا ہیں, آیات آفاقی سے برتر ہیں, افضل ہیں, اور ان کے آیات انفسی کے برتر اور افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ خود آپ کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے, اور آیات آفاقی جو ہے وہ آپ کا انڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ باہر جو چیز موجود ہے وہ آپ کے, اس کو آپ ڈائریکٹلی ایکسپیرینس نہیں کر رہے, اس کو آپ میجرمنٹس کے ذریعے سے یا فنومینن کے ذریعے سے یا ایونٹس کے ذریعے سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو نتیجہ دیا تھا وہ آخری نتیجہ تھا, وہ کیا تھا کہ نہیں, آیات آفاقی در حقیقت آیات انفسی پر ڈیپینڈنٹ ہیں. یعنی جو اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں پہچانتا یا آیات انفسی کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا, وہ آیات آفاقی کو ہمیشہ غلط سمجھے گا, یا آیات آفاقی کو اسٹڈی کر کے کسی غلط جگہ پہ پہنچے گا, یا گمراہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو یعنی آیات آفاقی کا نتیجہ خیز ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اپنے نفس کو کتنا پہچانتے ہیں. ٹھیک, یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ دونوں چیزیں یا پیرلل ہیں یا سیریز میں ہیں یا یہ اس سے بہتر اور افضل ہے ان کمپیریزن. نہیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ ہم زندگی کی تمام چیزوں کو, تمام معاملات کو, کائنات کو, حیات کو غلط سمجھتے رہیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچان لیں, جب تک ہم اپنی حقیقی معرفت نہ حاصل کر لیں. تو یعنی اگر امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان دونوں معرفتوں میں سے معرفت نفس افضل ہے, تو اس افضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چیزیں جو ہیں الگ الگ ہیں اور ان کو آپ کمپیئر کریں کہ یہ زیادہ بہتر ہے یہ کم بہتر ہے, بلکہ اس کا معنی یہ ہے افضل ہونے کا کہ یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم کس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آپ اگر یہاں پر میں آپ کو دیکھیں ایک دو اور دلائل سے بھی ہم بات کرتے ہیں. جو بھی کائنات ہے یا جس کو ہم آفاق کہتے ہیں, یونیورس کہتے ہیں, اس کی بنیادی خصوصیت کیا ہے, کس بنا پر آپ اس کو پہچان پاتے ہیں؟ آپ یونیورس کو کس بنا پر اسٹڈی کر پاتے ہیں, پہچان سکتے ہیں؟ مشاہدہ کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ خود ایک ماہیت, یعنی شکل, صورت, کیفیت, سٹیٹ, پروسیس, کنڈیشن, جب تک کسی چیز میں یہ نہیں ہوگا مشاہدہ کیسے کریں گے اس کا, اس کو اسٹڈی کیسے کریں گے آپ؟ ٹھیک, تو جو بھی یونیورس ہے اس کو وہ کیوں قابل مشاہدہ ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ وہ ایک ماہیت, ماہیت کا مطلب سمجھتے ہیں, یعنی کہ اس کے کچھ فیچرز ہیں جن کے ذریعے سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. ٹھیک, اچھا, یہاں پر جو اس کے مقابل دوسری بات ہے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے مشاہدہ کرتے ہیں, کیا نفس کے بھی فیچرز ہیں؟ نہیں ہے. وہاں پر آپ کا ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ انہیں جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ اگر اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے, بالکل بہت شدت سے اس بات کو انسان فیل کرتا ہے, نہیں کرتا درد یا تکلیف کو؟ درد اور تکلیف کی کوئی ماہیت ہے؟ اس کی کوئی شکل صورت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے, رنگ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک پیور ایکسپیرینس ہے یا نہیں؟ تو یہ بنیادی فرق آپ فیل کر رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر یعنی یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے نا کہ اگر آپ خارج یا آفاق کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے اسٹڈی کرنے کے لیے لازمی شرط ہے کہ وہ ماہیت رکھتی ہے, کیفیات رکھتی ہے, پراپرٹیز, فزیکل پراپرٹیز رکھتی ہے. ٹھیک ہے, جس کی بنیاد پر آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو ایکسپیریمنٹ اور یہ سب. لیکن جو آیات انفسی سے لرننگ ہے وہ ایک ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے جس کی کوئی ماہیت نہیں ہوتی. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں حالتوں میں سے خدا کس سے زیادہ قریب ہے, اس حالت سے کہ جس سے کے ساتھ ہم آیات آفاقی کو اسٹڈی کرتے ہیں, یا اس حالت سے جس کے ساتھ ہم آیات انفسی کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ خدا ماہیت رکھتا ہے, خدا شکل و صورت رکھتا ہے, نہیں نا, یعنی کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آفاق اور یونیورس زیر مشاہدہ آتی ہے, ان میں سے کچھ بھی خدا میں نہیں پایا جاتا. تو اب یہ اس دلیل کی بنیاد پر آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر اگر آپ فقط آیات آفاقی کو لے کر چلیں گے تو آپ ڈائریکشن ہی غلط لے رہے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو یا ان پراپرٹیز کو سامنے رکھ کر خدا پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو خدا میں سرے سے پائی نہیں جاتی. تو اگر آپ فقط آیات آفاقی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ خدا کے لیے بھی بدن جسم ڈھونڈیں گے, آپ خدا کے لیے بھی فزیکل فیچرز تلاش کریں گے, آپ خدا کو بھی اسی طریقے سے اپنی عقل میں بند کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ اشیاء کا احاطہ کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ بات سمجھ میں آ رہی. لیکن جب آپ آیات انفسی کا صحیح معنوں میں ادراک کریں گے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ ہر چیز اس ماہیت اور کیفیت کے دائرے میں نہیں آتی ہے. اور جو میں خود ایکسپیرینس کر رہا ہوں, اپنی ذات کے اندر ایکسپیرینس کر رہا ہوں, تو وہاں سے مجھے خدا کے بارے میں کلو یا اشارہ یا نشانی بہتر نصیب ہو رہی ہے. ٹھیک, اور اسی لیے یعنی اگر آپ جو امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ہے اس کے اندر اگر آپ توحید کو ملاحظہ کریں تو وہاں پر آپ اسی چیز کو دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے انہی آیات آفاقی کی تمام اپرچونٹیز کو رد کیا. اگر آپ اس پیرائے میں دعائے عرفہ کو پڑھیں گے, آپ کے ذہن میں ہیں وہ جملے کہ کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسی دلیل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا جلوہ ہے جس کو میں تجھ پر دلیل بنا کر لاؤں؟ کیونکہ جو غیر خدا ہے وہ ماہیت رکھتا ہے, اور جو شے ماہیت رکھتی ہے اس کے جلوے کبھی بھی حقیقت خدا تک نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے, یعنی جو جس کا ظہور ہوتا ہے, جو ظاہر ہوتی ہے, اور بلکہ یہاں تک جو اگر میں یہاں بات کروں, بلکہ انہوں نے یہ جملہ لکھا بھی ہے یہاں پر کہ خدا زمین آسمان انسان فرشتے امام پیغمبر سب سے فرق رکھتا ہے. یعنی اگر ہم امام اور پیغمبر کو بھی ظاہر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی آپ خدا تک نہیں پہنچ پائیں گے ڈھنگ سے. یعنی وہاں بھی آپ کو امام اور پیغمبر کی بھی اس خدائی جہت اور تجلی کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ واقعاً اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں, ورنہ اگر ظاہری طور پر ان کو بھی دیکھیں گے کہ ہاں مطلب کہ ان کا مثال کے طور پر خالی عبادات اعمال وہ تمام چیزیں لائق پیروی ہیں, لیکن وہ سب کا سب جو ہے نا آپ کو اس حقیقت تک نہیں لے جائے گا. اور اسی وجہ سے جو ولایت کا حقیقی معنی کیا ہے, ولایت کا حقیقی معنی جو ہے وہ اپنی جان کو ان کے ساتھ جوڑ لینے والا ہے. یعنی جب تک ہم اپنے مزاج کو, اپنی فکر کو, اپنے نفس کو امام کے نفس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے نا, تب تک وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ خدا کو ہر وہ شے, ہر وہ ہستی جو ایک ظہور ظاہری رکھتی ہے, جو ایک ایسا جلوہ رکھتی ہے کہ جو محدود ہو, وہ چیز کبھی بھی خدا تک نہیں کما حقہ آپ کو لے جا سکتی. تو امام حسین علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو رد کیا ہے. جی
آیات آفاقی سے نشانیاں تو ملتی ہیں.
ہاں بالکل,
اس نشانیوں پہ چل کر ہم خدا,
اس کے لیے دیکھیں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آیات آفاقی جو ہیں وہ خدا تک نہیں لے جاتی, خدائی صفات آپ کو سمجھاتی ہیں, یعنی خدا نما سمجھاتی ہیں نہ کہ خدا سمجھاتی ہیں, اور وہ بھی اس وقت جب آپ کے نفس کی حالت صحیح ہو.
خدا کی نشانیاں تو
آپ اس بات کا فرق سمجھ رہے ہیں, یعنی جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس اگر ایک وہ ہے امام حسین کے روزے کا ماڈل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر مختلف فیچرز ہیں, اس کے اندر مختلف خصوصیات ہیں, آپ اگر امام حسین علیہ السلام کے روزے کو نہ دیکھیں تو آپ اس کے ذریعے سے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا, کہ ایک چیز کا آئیڈیا کریٹ ہونا ذہن میں, ایک تاثر تصور بننا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا, دونوں میں بہت فرق ہے نا, یعنی تو آیات آفاقی جو ہیں وہ آپ کو ایک تاثر دے سکتی ہیں صفات خدا کا, صفات خدا کے ذریعے سے خدا کا تاثر دے سکتی ہیں, لیکن اگر آپ اس کو مطلب آیات انفسی یا نفس کی آپ جو حقیقت آپ کو سمجھا رہی ہے اگر آپ اس کے انڈر میں نہیں رکھیں گے تو وہاں سے پھر وہی غلطی ہو جائے گی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کہ ہم خدا کو بھی بدن سمجھیں گے, ہم خدا کے لیے بھی, یعنی جو ایک مثال کے طور پر کہ مذہبی عقائد پر جو ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ کیا اعتراض ہوتا ہے, اینتھروپولوجیکل گاڈ, یعنی وہ انسان وہ خدا جو انسان جیسا ہے, صحیح ہے, کیا مطلب خدا تخت پر بیٹھا ہے, الرحمن علی العرش استوا کا مطلب ہم کیا لیں گے کہ وہ تخت پہ بیٹھا ہے, خدا جو ہے وہ انسانوں کی طرح خوش ہوتا ہے, انسانوں کی طرح ناراض ہوتا ہے, انسانوں کی طرح غصہ ہو کے پنش کرتا ہے, انسانوں کے طریقے سے خوش ہو کے فیوریٹزم پہ آ جاتا ہے, ہمارا خدا ایسا ہے یا نہیں ہے کم و بیش, ٹھیک, تو یہاں اگر اس چیز تک آپ نہیں جائیں گے ان حقائق کو نہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا کہ وہ جو فرما رہے ہیں کہ خدا سب سے مختلف ہے, تفاوت رکھتا ہے, یعنی اگر ہم مثال کے طور پر پیغمبر اور امام کو بھی ظاہری طور پر دیکھیں گے تو وہاں بھی ہم وہی ساری چیزیں لے جا کے خدا میں ڈال دیں گے, صحیح, تو اس کے لیے خود ائمہ علیہ السلام نے جو باتیں بیان کی, یعنی جیسے امام صادق علیہ السلام کا جملہ اعرف اللہ باللہ, خدا کو اللہ کی معرفت غیر کے ذریعے سے نہیں آتی ہے, کیوں نہیں آتی ہے, اس لیے کہ کوئی غیر خدا کے ساتھ صفات میں شریک نہیں ہے, ٹھیک, اور خدا نے اگر اپنی ذات کا کی تجلی امپرنٹ کہیں رکھی ہے تو وہ فقط ایک جگہ ہے, انسان کی ذات اور اس کا نفس, اگر اس پورے نظام ہستی میں کوئی ایک چیز ایسی ہے کہ جو خدا کو ٹرولی ریپرزینٹ کرتی ہے تو وہ کیا ہے, وہ حقیقت وجود انسانی ہے, اور اگر وہ حقیقت اپنے فل پوٹینشل کو اٹین کر لے تو وہ صفات خدا کے لیے بلکہ ذات خدا کی تجلی کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے, مطلب اس میں ذات خدا کی تجلی بھی نمودار ہوتی ہے, جو کہ تمام عرفا کا ایک کنسنسس ہے اس پر کہ وہ ہستی کامل کون ہے, ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا حقیقت احمدی جو زیادہ اپروپریٹ ورڈ ہے اس کے لیے, ٹھیک, تو فقط اور فقط ایک مقام ہے, اور جب ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں آزمائشی طور پر تو جو ہمارا دشمن ہے یا جو ہمیں رکاوٹ میں ڈالنے والے ہیں اس کے اگر آپ غور کریں نا تو اس کی تمام محنتوں کا فوکس بھی صرف ایک بات پر ہے, آپ اپنے آپ کو نہ پہچان سکیں, آپ غور کر لیں کہ جتنا بھی شیطان ابلیس اور دنیا کا جتنا بھی پورا کا پورا کوششوں کا نچوڑ ہے نا وہ صرف اسی طرف ہے, میں اپنے بدن کو دیکھتا رہوں, میں اپنے سے باہر چیزوں کو دیکھتا رہوں, وہی شہوات والی بات, میں آسمان دیکھوں زمین دیکھوں سائنس کروں یہ پڑھوں وہ پڑھوں کام کروں ہنرمند بنوں, فقط ایک کام نہیں کروں, اپنے آپ اپنی ذات میں نہ اتروں, اپنے آپ پہ غور نہ کروں, اپنے آپ کو نہ پہچانوں. اب غور کریں, اسی پر ہی اس کی ساری محنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل کام ہی یہی ہے ہمارا. ہماری الہی ذمہ داریوں کا نچوڑ ہی اسی جگہ پر ہے. کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو پھر آپ ہر کام صحیح کریں گے, پھر آپ اپنے گھر میں بھی وہ کریں گے جو حق ہے, آپ جب دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ملیں گے تو ان کا حق صحیح سے ادا کریں گے, آپ جب معاشرے میں آئیں گے تو مکمل اصلاح بن کر آئیں گے. لیکن جب اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ دیکھیں کیا حال ہے, اپنی معرفت کے بغیر کیا ہو رہا ہے.
ہر خدا کی تجلی کا کیا مطلب کہ کسی نفس کے اوپر, یعنی وہ نفس اپنے آپ کو اتنا بلند کر لے کہ ذات, یعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ذات جو لامحدود ہے, وہ ذات کے جس میں حقیقتاً صفات نہیں پائی جاتی, اس ذات کی تجلی بھی انسان ریسیو کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ ذات کا احاطہ کر پائے.
تو ہم نے جب ڈسکس کیا تھا کہ انسان کامل جو ہے وہ خدا کی صفات کو کمپلیٹلی ریفلیکٹ کرتا ہے, کمپلیٹلی وہ ایک
آئینے ذات صفات سے بالا تر
ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اور لیول,
بالکل بالکل یہ ایکسٹریم ہے, سپرلیٹو ہے.
تو اس کو یہ سمجھنا صحیح ہے کہ یہ چیز صرف اور صرف حقیقت احمدی ہی ریسیو کر سکتی ہے.
جو بھی, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کہ وہاں پر
کہ کسی دوسرے کو ریسیو کرنا ہے تو اس کو جیسے امام علی علیہ السلام نفس پیغمبر بن گئے, تو دیٹس دی اونلی وے ٹو ریسیو.
بنیادی طور پر اصول جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جو توحید ہے نا وہ ہر جگہ پر زندگی کے نظام میں ورک کرتی ہے. یعنی جو عالم امکان کہہ لیں یا جو مخلوقات کا نظام ہے, یہاں پر بھی اصل حقیقت کی ترجمانی ایک ہی ہے, ملٹیپل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جتنی بھی مخلوقات کا نظام ہے اس میں بھی اصل حقیقت کو جو ایک پرسنالٹی ریپرزینٹ کر رہی نا, وہ بھی واحد ہے, وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. تو باقی اگر کسی کو بھی حقیقت تک پہنچنا ہے تو وہ اسی کے وسیلے سے ہی ہوگا. یعنی ریالٹیز ملٹیپل نہیں ہیں, ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے میں وہی بات آپ لوگوں کو عرض کر رہا تھا کہ جو ہم ہمارے عقائد میں ہے کہ جو ہم ایک جو بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ جی توحید عدل نبوت, کہ آپ توحید کو 1 out of 5 کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے اس سے آگے بڑھ کے جب ہم معصومین کی بھی بات کرتے ہیں نا, تو وہاں پر ہم جب 14 معصومین کی بات کرتے ہیں تو رسول خدا کو 1 out of 14 کر دیتے ہیں. جو یہ بالکل وہی غلطی ہے جو ہم توحید کے ساتھ کرتے ہیں. رسول خدا 1 out of 14 نہیں ہے, رسول خدا ہی سب کچھ ہے, اور باقی جتنے بھی معصومین ہیں وہ آپ سے ہیں. صحیح, یہ بہت بڑے بڑے ہمارے جو غلطیاں ہیں ہماری معرفت میں. اور
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ذات کی تجلی مگر ذات کا احاطہ کیے.
بالکل, ذات کا احاطہ ممکن نہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال میں آپ کو دوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں, کہ بلکہ ہم بات کر بھی رہے تھے کہ اگر ایک گلاس کا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے, وہ اپنے وجود کے لحاظ سے سمندر کا احاطہ نہیں کر سکتا, لیکن اب وہ اس بات کو ڈائریکٹلی فیل کر سکتا ہے کہ میں سمندر ہوں. یہ اس کی ایک مثال ہے, ٹھیک ہے؟ کہ وہ تجلی لامحدود ہے, وہ ہستی لامحدود ہے, ہم اپنی محدودیت. لیکن ایک چیز جب آپ اس میں ضم ہو جاتے ہیں, جب اس کے اور آپ کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں, حجابات فنا ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کا احاطہ کرنے کے قابل ہو گئے, لیکن آپ اس ذات کے اثرات کو, اس ذات کی وسعت اور عظمت کو خود اپنے اندر اپنے اوپر فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک, یہ تجلی ذات ہے. تو یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے کہ آیات انفسی کی کیا اہمیت ہے, اور کیوں کر آیات آفاقی جو ہیں وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں. صحیح, صحیح. اور اس میں آیات آفاقی کے اندر جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہ آفاق شکل و صورت رکھتا ہے. آفاق کائنات، کائنات میں موجود تمام چیزیں ماہیت رکھتی ہیں جو کہ خدا میں سرے سے موجود نہیں ہے. ٹھیک. تو اس وجہ سے اگر کوئی فقط آفاق تک رہے گا تو وہ ہمیشہ خدا کے بارے میں غلط رائے اور نظریہ قائم کرے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی نہیں یہ بات؟ یہ بہت بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ بیان فرماتے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑا مزیدار وہ جملہ ہے. اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، یعنی دو قسم سے کیا مطلب ہے کہ ایک وہ ہوتی ہیں جو ایک واقعیت یا ایک وجود رکھتی ہیں، اور ایک قسم کی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں. ہے نا، فرق سمجھ رہے ہیں نا اس کا؟ اور ایک قسم کی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دونوں جگہ پر پائی جا سکتی ہیں. ٹھیک. خدا کیا ہے؟ اب یہ بہت ٹپیکل سوال ہے. خدا کیا ہے؟ خدا موجود خارجی ہے، خدا موجود ذہنی ہے، یا دونوں ہیں؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مثال دوں اس کو آپ کو. جیسے دیکھیں، آپ اگر ایک تصور رکھتے ہیں جزء اور کل کا، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز کمپوننٹ ہے یا ایک چیز ہول ہے. اب یہ آپ کا ایک تصور ہے نا، صحیح. یا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک تصور ہے اونرشپ یا مالکیت کا، آپ غور کریں یہ فقط ایک وجود ذہنی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر ایک زمین ہے، ایک گھر ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ فلاں صاحب اس کے مالک ہیں. اب یہ جو مالک ہونے کی بات ہو رہی ہے اونرشپ کی، یہ فقط ایک تصور ذہنی ہے یا نہیں ہے؟ یا باہر بھی کوئی چیز وجود رکھتی ہے مالکیت کے نام پہ؟ نہیں ہے نا. اسی لیے وہ چیز آرام سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو چھینا جا سکتا ہے. ٹھیک. یا جیسے مثال کے طور پر کہ سائنس میں آپ جو بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ گلاس اور پانی ہے، اور میں اس کے بارے میں غور کر رہا ہوں یا اس کو اینالائز کر رہا ہوں، تو اب یہ گلاس اور اس میں جو پانی موجود ہے یہ ایک خارج میں بھی وجود ہے، یعنی ایک ایکسٹرنل ایگزسٹنس رکھتا ہے، اور میں اس کو اپنے ذہن میں بھی لے کر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، تبھی میں اس کو اینالائز کر پاؤں گا، تبھی میں اس کو اسٹڈی کر پاؤں گا. آپ غور کریں کہ آپ حقیقتاً جو چیز باہر ہوتی ہے اس کو نہیں اینالائز کرتے، آپ کیا کرتے ہیں، اس کا ایک ماڈل کریٹ کرتے ہیں، اس کی ایک تصویر تصور لاتے ہیں اپنے ذہن میں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اسی لیے میں اس کے بارے میں وہ باتیں سوچ سکتا ہوں جو اس میں ابھی موجود بھی نہیں ہے. یعنی فار ایگزامپل، میں اس کے بارے میں اپنی تحقیق کے بارے سوچ سکتا ہوں کہ یہ پانی جو ہے یہ دو گیسز سے مل کر بنائے، اور میں اس کا تصور بھی کر سکتا ہوں اپنے دماغ میں، جبکہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا مجھے. ٹھیک. تو چیزیں کچھ وہ ہیں کہ جو خارج میں بھی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی ہیں، کچھ وہ ہیں جو فقط ذہن میں ہیں، باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اونرشپ، ہولنس، جتنے بھی کنسیپٹس ہیں وہ آپ کے دماغ میں پائے جاتے ہیں، باہر تو نہیں ہوتا کچھ بھی اس میں سے. اور تھرڈ پاسبلٹی یہ بنتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو فقط خارج میں ہو اور ذہن میں نہ ہو، یہ بھی پاسبلٹی بن سکتی ہے ہی نہیں، جس کے لیے نہ ہم کوئی یعنی جنس تصور کر سکیں، نہ کوئی حالت اور کیفیت، کہ ایک صرف اور صرف ایک وجود ہے جس کو آپ اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے. تو وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو خدا پیور وجود خارجی ہے جس کو کبھی بھی ذہنی تصور میں ٹرانسفارم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. یہ بات، یہ کنسیپٹ تھوڑا سا ٹپیکل آیا سمجھ میں؟ یعنی خدا وجود خارجی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جتنی جگہ بھی آپ جائیں گے, جہاں بھی آپ جائیں گے, تو آپ کو فقط اور فقط خدا ہی ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی خدا ہر جگہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا کوئی تصور دماغ میں ہے کہ جو آپ کے ذہن میں پایا جاتا ہے, یا خدا کوئی ایک محدود چیز ہے جو کسی لمٹس یا باؤنڈریز کے اندر ہے خارج میں. تو خدا جو ہے وجود خارجی محض ہے, یعنی ایبسولیوٹ ایگزسٹنس ایوری ویئر وہ اسی کی ہے. تو ظاہراً یہ چیز سوچنے میں مشکل لگتی ہے, اور یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پر بیان کرتے ہیں. بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہیں, آپ غور کریں کہ ہمارے لیے خدا تصور ہے. میں یہ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہمارے لیے خدا تصور ہے یا نہیں ہے؟ یعنی میں اپنے دماغ کے اندر خدا کو لا رہا ہوتا ہوں, یا ایک ویگ سینس کریٹ کر رہا ہوتا ہوں. یعنی کہ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جی خدا لامحدود ہے, تو میں ایک سینس سا خالی کریٹ کرتا ہوں, یعنی سم تھنگ دیٹ کی ناٹ بی. لیکن وہ چیز کہاں پر ہے؟ کیا میں اس زندگی میں ہر جگہ خدا کو دیکھ رہا ہوں؟ تو کیا بیان فرما رہے ہیں کہ خدا وجود خارجی محض ہے. یعنی خدا اس ہستی کا نام نہیں ہے کہ جس کو آپ اپنے دماغ میں دس وے اور دیٹ وے تصور کریں, بلکہ خدا وہ ہستی ہے کہ فأینما تولوا فثم وجہ اللہ, جس طرف بھی تم اپنے رخ کو پھراؤ وجہ خدا ہی سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, یا جو وجہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی اگر خدا سے کمپیئر کرو گے تو جتنا کچھ بھی ہے وہ سب فانی اور ہالک ہے. یعنی ہم سب کیوں موجود نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذات خدا نے اپنے اور ہمارے درمیان پردے رکھے ہوئے. میں خیال بوستان یا گلستان ہے شیخ سعدی کی, مجھے وہ فارسی شعر یاد نہیں ہے, لیکن اس کی جو بگننگ ہے نا, اتنا زبردست شعر ہے نا یہ, کہ اگر یعنی وہ جو حقیقت ازلی ہے, حقیقت ازل اور ابد, اگر وہ پردے کے پیچھے سے اپنے چہرے کو نکال لے باہر, تو تمام عالم اپنی وسعتوں کے ساتھ عدم میں چلا جائے گا. اتنا خوبصورت شعر ہے وہ, مجھے وہ فارسی اس کی یاد نہیں ہے, شیخ سعدی کا. انہیں یہ تمام ہمارے پرانے جتنے بھی تھے نا, ان کا, جیسے ایون جو شاہنامہ فردوسی ہے, پتہ نہیں آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, فردوسی جو فارسی زبان کا بہت مشہور شاعر گزرا ہے, اس کے بھی شاہنامہ فردوسی, وہ ایران کے بادشاہوں کی تاریخ ہے, لیکن اس نے جہاں پر بگن کیا ہے نا, اور جو حمد لکھی ہے خدا کی, مطلب آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی اس کی بڑی تعریف کی ہے, بہترین بہترین معرفت. تو ایسے ہی حالانکہ گلستان بوستان حکایتوں کی کتاب ہے, حکایتیں معرفت ازرائے, لیکن اس کا یہ جو شروع ہے نا, کہ وہ ہستی جو حقیقت محض ہے, اگر وہ پردے کے پیچھے سے اپنے چہرے کو نکال لے, اپنے رخ کو, تو تمام عالم اپنی وسعتوں کے ساتھ عدم میں چلا جائے گا. تو وہی وجود محض ہے, وہی سب کچھ ہے, وہی خارج ہے, اور عدم مینز نتھنگنس, ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی سب کی. ٹھیک, تو یہ ایک بہت یعنی گہری معرفت یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وجود خدا جو ہے مطلقاً بذہن نمی آید, یعنی اس بات کا کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ وجود خدا کو جو ہے نا وہ کسی بھی ذہن میں آ جائے. اور اس میں بھی ایک یعنی مزیدار بات ہے کہ جیسے بعض لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ یعنی کیونکہ ایک بحث اس بات پر ہے کہ خدا کی معرفت ممکن ہے یا نہیں ہے. یہاں پر اس چیز کو بیان فرماتے ہیں کہ جو حدیث معرفت نفس ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا تھا بعض لوگ اس کے حدیث ہونے پر وہ کرتے ہیں, لیکن عرفا عام طور سے اس کو کلام معصوم مانتے ہیں کہ یہ پیغمبر اکرم کا جملہ ہے یا امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے. اس حدیث کے بارے میں یعنی جو جملہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اس کا معنی کیا ہے یا اس کا نتیجہ کیا ہے, رزلٹ کیا ہے اس کا؟ اب یہاں سے دیکھیں جو رزلٹ کے بارے میں پاسبلٹیز کیا بنتی ہیں. پہلی پاسبلٹی یہ بنتی ہے جو ظاہراً ہے کہ جس کو زیادہ تر لوگ بیان کریں گے یا قبول کریں گے, کہ اگر تم اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو گے تو وہ معرفت جو ہے وہ تمہیں رب کی یا خدا کی معرفت تک لے جائے گی. جیسا کہ معلول سمجھتے ہیں, یعنی جو افیکٹ ہے, معلول کی شناخت علت کو پہچانوا دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی افیکٹ کو اگر پہچانو گے تو کاز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. یہ ایک مطلب ہوا اس کا, اور میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اسی مطلب کو یا معنی کو سمجھتے ہوں گے اس میں. دوسری بات وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو حکمت متعالیہ میں جس جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے, حکمت متعالیہ آپ کو پتا ہے نا, یہ ٹرم آج کل تو کافی ہے نا, جیسے جو بز ورڈز ہیں نا ان میں سے ایک بز ورڈ یہ بھی ہے حکمت متعالیہ. حکمت متعالیہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وزڈم جو ہے جو ڈائریکٹلی توحید سے ریلیٹ کرتی ہے, کیونکہ جو آپ کا یعنی آپ کی جو معرفت ہے نا, آپ کی حکمت ہے, وہ ٹو وے چل سکتی ہے. ایک وہی ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں, یعنی آفاق کو دیکھیں, کائنات کو دیکھیں اور الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچیں. ٹھیک ہے, لیکن حکمت متعالیہ اس کے اپوزٹ راہ سجیسٹ کرتی ہے, یعنی کہ جو حقیقت ہے اس کی معرفت حاصل کرو تاکہ اس کے تمام آثار اور تجلیات کو پہچان سکو, نہ کہ دس وے اپ. ٹھیک, اور اس کی ایک دلیل بھی ہمارے سامنے بنتی ہے, وہ یہ کہ اولاً یعنی یہ نظام زندگی شروع کہاں سے ہوا ہے؟ خدا سے نازل ہونے سے زندگی آئی ہے, یا زندگی موجود تھی اور یہ زندگی خدا کی طرف جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر لوگ پریکٹیکلی کس بات کو لے کے چلتے ہیں کہ گویا کہ یہ زندگی موجود ہے اور اس زندگی کی اسٹڈی مجھے اس کے کور یا اینڈ یا الٹیمیٹ ریالٹی سمجھا دے گی. زیادہ وزڈم جو ہے لوگوں کی وہ اس رستے پہ چل رہی ہوتی ہے, لیکن جو حکمت متعالیہ ہے کہ جس کو مطلب جس کے پوسٹولیٹس کو بالکل ماسٹر کیا ملا صدرہ نے جمع کر کے تمام چیزوں کو, وہ بالکل اس کا اپوزٹ سجیسٹ کرتی ہے. تو اگر حکمت متعالیہ کی نظر سے دیکھا جائے گا تو کیا ہوگا, علت کو سمجھو تو معلولات سمجھ میں آئیں گے. یعنی رب کی معرفت جو ہے وہ حقیقتاً نفس کی معرفت تک تمہیں لے جائے گی. ٹھیک ہے, تو یعنی اس کا طریقہ کیا ہوا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو سینس کرے اپنے بارے میں, اپنے نفس کو, اور سینس کرنے کے بعد اس میں سب سے پہلے کون سا احساس پیدا ہو, اپنے آپ پہ غور نہیں کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ایک عام مومن ہوگا تو وہ جب اپنے نفس کو فیل کرے گا تو اپنے نفس کی کوالٹیز میں غور کرنا شروع ہو جائے گا, اپنے نفس کے حالات اور کیفیات اور ایکسپیرینسز کو اسٹڈی کرنا شروع ہو جائے گا, اور پھر وہاں سے وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ میرا پالنے والا کون ہے یا میرا خالق کون ہے. لیکن جو حکمت متعالیہ یا اعلیٰ معیار کا نفس ہے, وہ اپنے آپ کو جب سینس کرے گا تو سب سے پہلے اس چیز کو درک کرے گا کہ میں فقیر محض ہوں، میں محتاج ہوں، کوئی میرا بنانے والا ہے، کوئی مجھے زندگی دینے والا ہے، وہ اس کی تلاش میں نکلے گا، اور وہاں سے اس کے پاس پہنچ کر اس سے اپنی معرفت پوچھے گا۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ خود اپنے بارے میں بیٹھ کے نہیں اسٹڈی کرنا شروع ہو جائے گا، درست؟ تو یہی، یعنی جو حقیقتاً جو ولایت ہے نا، ولایت اسی یہی ہے کہ جہاں پر میں اپنی عقل کو یا وزڈم کو یا اپنی اسٹڈی کو نمائندہ خدا کے سامنے قربان کر دیتا ہوں، ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس بات کو ریئلائز کیا اپنے نفس کو دیکھ کر کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ جیسے ابھی میں ایک امام خمینی کا ایک جملہ سن رہا تھا، بہت اچھا مزیدار بات انہوں نے کی، انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں نا وہ ہر مقام پر جھوٹے ہیں، کسی بھی جگہ پر سچے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹے ہیں، ہم خدا کے ساتھ بھی جھوٹے ہیں۔ اچھا ریزن کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سچ سمجھ میں آتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، ٹھیک، اپنی مجبوری، محتاجی، کمزوری 10 طریقوں سے زندگی میں دکھتی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو مسلسل یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ ہوں۔ تو یعنی میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹا ہوں، اور جب میں خدا کو کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس کو سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اس جھوٹ کے چکر میں گزر جاتی ہے۔ تو آپ کو حکمت متعالیہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکمت متعالیہ کا تقاضا کیا ہے کہ جب تم نے اس بات کو درک کر لیا کہ تم کچھ نہیں ہو، یا مجبور ہو، یا محتاج ہو، یا فقیر ہو، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ جہاں سے تمہاری ذات کو سب کچھ عطا ہو رہا ہے، پھر وہاں پہنچ کر اس سے حاصل کرو نا جو بھی حاصل کرنا ہے، یا یہ سوچنا شروع کر دیں ہم کہ نہیں میں اس پر غور کروں گا، میں اس پر فکر کروں گا، میں یوں کروں گا، اور میں پھر خدا سمجھ لوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان دو چیزوں میں فرق، سمجھ رہے ہیں ان دو اپروچز میں؟ یعنی ایون آیات انفسی من عرف نفسہ میں بھی کتنے پوسیبلٹیز نکل رہی ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں ایک یہ ہے کہ جی میں اپنے نفس کی معرفت حاصل کروں، میں اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھوں، اور پھر اس سے میں خدا کی حقیقت کو پاؤں۔ نہیں، دوسرا جو پہلو ہے، دوسری جو جہت ہے، وہ کہتی نہیں، تمہارے نفس کی بنیادی معرفت ہی یہی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، انتم الفقراء الی اللہ، یہ بنیادی معرفت ہے نفس ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تو جس کے فقیر ہو، جس کے محتاج ہو، جس پر تمہاری پورے نفس کی بنیاد کھڑی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تم اس کی طرف رجوع کرو، اور اپنے بارے میں بھی اپنی شناخت اس سے حاصل کرو، وہ ٹرو آئیڈینٹی ہوگی تمہاری، ٹھیک، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ یعنی جو خدا کے نمائندے جب زبان خدا میں ہمیں ہمارے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا، یا ہم قبول نہیں کر پاتے اس کو، اس کی یہی وجہ ہے، ٹھیک۔ اور اس میں فرماتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ اس بارے میں یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ تعلیق بمحال ہے، یعنی یہ متعلق بمحال ہے۔ کیا وہ کیوں؟ کہ کیا انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ ابھی ایک سوال ہے، ابھی تک دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا آپ کو ملا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا؟ ہزاروں سال سے انسان یہ کام کر رہے ہیں نا، مطلب ایون ڈاکومنٹڈ بھی ہے، کم از کم 2500 سال سے ڈاکومنٹڈ ہے اس قسم کی چیزیں، ابھی تک کوئی ملا ہے؟ یا کوئی بک، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی نے کہا میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، میں نے اپنے آپ کی معرفت؟ کوئی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ در حقیقت معرفت نفس محال ہے، پاسبل نہیں ہے. انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کی مکمل معرفت حاصل کر سکے. تو اگر معرفت نفس محال ہے تو معرفت خدا بالا تر درجے پر محال ہے، اس سے زیادہ ناممکن ہے. تو یہ روایت، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک جو اس میں تھرڈ پاسبلٹی آتی ہے، وہ کیا آتی ہے کہ یہ روایت اس بات کو بتا رہی ہے کہ نہ معرفت نفس ممکن ہے نہ معرفت خدا ممکن ہے. ٹھیک. تو اس پر اب یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر محال ہونے سے مراد معرفت ذات خدا یا حقیقت صفات خدا، اس جملے کو غور سے سنیے گا. یعنی جو اہل معرفت ہیں ان کی نظر میں دو معرفت محال ہیں، پوسیبل نہیں ہے. انہیں معرفت کا مطلب ہے کہ آپ اس کو احاطہ کر لیں، آپ کہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں یا وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. دو چیزیں محال ہیں، ذات خدا کی معرفت محال ہے اور صفات خدا کی کن، یعنی اس کی اصل اور حقیقت کے یہ صفات برآمد کہاں سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایک طرف آپ کے پاس ذات ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جو امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کمال معرفت کیا ہے، نفی الصفات ہے نا، نہج البلاغہ کے پہلے ہی خطبے میں یہ جملہ ہے کہ کمال معرفت نفی صفات ہے. تو نفی صفات کس سے؟ ذات خدا سے. تو اور اسی کو پھر جو یعنی اولیاء الہی یا عرفا کیا کہتے ہیں، بسیط، یعنی ایک سمپل ریالٹی ہے جس میں کوئی بھی کمپوزیشن ایفیکٹ نہیں پائے جاتے. کیونکہ جب کمپوزیشن نہیں ہوگا، ایفیکٹ نہیں ہوگا، حرکت نہیں ہوگی، موومنٹ نہیں ہوگی، تو اس میں سے نکلے گا ہی کچھ نہیں. صحیح. اور جب اس کے اندر کوئی ایفیکٹ ہی کریٹ نہیں ہوگا تو کوئی پراپرٹی اور کیریکٹرسٹک بھی سامنے نہیں آئے گی. تو ذات خدا یہ ہے، حقیقت لامحدود، بسیط، وداؤٹ اینی موومنٹ، وداؤٹ اینی کمپوزیشن، وداؤٹ اینی کنفیگریشن، وداؤٹ اینی پرسیویبل صفات. لیکن جب ہم مخلوقات میں آتے ہیں تو صفات ہی صفات ہیں. تو ایک طرف وہ ذات ہے کہ جس میں صفت نہیں ہے، اور جب ادھر آئیں تو صفات کی لامحدودیت ہے، یعنی صفات انفینٹ ہیں خدا کی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو یعنی ذات میں سے صفت کا نکلنا، اس کی جڑ کہاں پر ہے، کن کہاں پر ہے؟ تو عرفا بیان فرماتے ہیں ان دو چیزوں کی معرفت کسی بھی مخلوق کے لیے پاسبل نہیں ہے. کہ کوئی بھی مخلوق یہ کہے کہ میں نے ذات خدا کا احاطہ کر لیا، ذات کو سمجھ لیا، ذات تک پہنچ گیا، یا کوئی یہ کہے کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا جو کن ہے صفات ہے، یعنی جہاں سے صفات برآمد ہونا شروع ہوئی ہیں. ٹھیک، آئے سمجھ میں؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر معرفت خدا کے محال ہونے کا مطلب یہ دو مقامات ہیں، مقام کن ہے صفات یا مقام ذات، تو یہ درست ہے. یعنی یہ محال ہے، یہاں تک پہنچنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے، کسی کے لیے بھی میسر نہیں ہے کہ ان مقامات تک رسائی حاصل کر سکے. لیکن اگر اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے افعال اور صفات کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، تو یہ غلط ہے. کیونکہ اس کے بارے میں، خدا کے افعال اور اوصاف کو شناخت کرنے کے بارے میں آیات اور روایات بہت موجود ہیں، بلکہ اس بارے میں ترغیب دلائی گئی ہے. یعنی باقاعدہ ہم کو جب کہا گیا کہ تم خدا کی صفات کی معرفت کرو یا خدا کی معرفت کرو، یا جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے، اول الدین معرفت اللہ، دین شروع ہی معرفت خدا سے ہوتا ہے. صحیح. اول الدین معرفت اللہ, تو وہ کون سی معرفت ہے کہ جس کو امام فرما رہے ہیں کہ یعنی ہمارے دماغ میں ہے نا کہ دین کہاں سے شروع ہوتا ہے, ہم کہیں گے جی نماز سے شروع ہوتا ہے, روزے سے شروع ہوتا ہے, عبادات یا عقائد. امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, دین کی اول ابتدا کیا ہے, دین کہاں سے شروع ہوتا ہے, معرفت خدا سے. یعنی اگر معرفت خدا نہیں ہے تو آگے پھر دین کے حساب میں کچھ نہیں ہے انسان کے پاس. تو یہ کون سی معرفت ہے جو جس کو اول دین قرار دیا جا رہا ہے, یا جس کے بارے میں اتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, یا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ معرفت نہ ہو تو انسان کے پھر اعمال اور عبادات قابل قبول نہیں رہتے. تو وہ معرفت کون سی ہے؟ وہ معرفت خدا کی صفات, افعال اور خدا کا ہم سے تعلق اور رابطہ جو کہ ہے, ان سب چیزوں کی معرفت جو لازم اور واجب ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو اب سم اپ کر دوں کہ یہ جو معرفت ہے یعنی صفات اور افعال اور تعلق خدا سے, وصل اور ملاپ کی جو معرفت ہے, اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مین اور ریکمینڈڈ رستہ ہے وہ ازراہ نفس ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات پہ غور کیجئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معرفت نفس ہے, میں کہہ رہا ہوں ازراہ نفس ہے. یعنی انسان جب اپنے آپ کی شناخت کے رستے پر روانہ ہوتا ہے تو وہ شناخت یا اس راہ پر چلنا انسان کو خدا سے یا خدا کی صفات اور افعال اور اس کے جلووں اور تجلیات سے ہمیں باخبر اور روشناس کراتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے مین ریکمینڈڈ رستہ ہے. ہم جب اپنے نفس کی معرفت یا نفس کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے جو رہنمائی آتی ہے وہ خدا کے کلام اور خدا کے نمائندوں کے ذریعے سے آتی. وہ بات آپ یاد کریں کہ ہم اس بات کو جب ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم فقیر محض ہیں, ہم مجبور اور محتاج ہیں, تو ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, آپ ہمیں اپنے بارے میں بھی بتائیں اور آپ ہمیں ہمارے بارے میں بھی بتائیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم آپ کے پاس یہ حالت, اس حالت میں آئے ہیں, اس بات کو ہم ایکنالج کر رہے ہیں کہ نہ ہم آپ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں از خود, نہ ہم اپنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. ٹھیک, تو اب وہ جو چیز ہے یعنی کہ وہاں پر آپ کے پاس بنیادی طور سے پھر خدا آپ کو کہاں بھیجتا ہے, اپنی حجتوں کے پاس بھیجتا ہے. وہ حجتیں جو ہیں آپ کے پاس, آپ کے لیے ظاہر ہوتی ہیں کلام خدا اور معصومین کی صورت میں, اور وہاں سے پھر آپ کے لیے وہ دروازے اور در اور وہ تمام چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں. لیکن ان سب کا ثبوت ہمارے لیے کیا ہوگا کہ میں صحیح استفادہ کر رہا ہوں؟ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم ان سے واقعی استفادہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہم اس معرفت کے رستے میں آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے؟ جی, ہمارے لیے اس کا کیا معیار بنے گا؟ یا ہر ایک اپنی جگہ پہ سوچ کے بیٹھ جائے گا جی بس میں
معرفت خدا کی وجہ سے جو اوصاف جس کی آپ معرفت حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر سے ریفلیکٹ,
آپ کی اپنی ذات, آپ کی اپنی ذات ان خدائی صفات کا آئینہ بنتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی وہ پردوں کا ہٹنا, ان صفات کا پیدا ہونا, ان تجلیات کا نمودار ہونا, کہاں پر؟ یعنی یہ ایک اگر آپ غور کریں تو عجیب ترین نظام ہے جو خدا نے خلق کیا. وہ عجیب ترین نظام کیا ہے کہ میرے تمام سوالات کے جوابات, میرے تمام اسٹینڈرڈز, پیرامیٹرز, ہر چیز جو ہے نا وہ میرے اندر رکھ دی گئی ہے. یعنی مجھے اس بات کو پتا چلانے کے لیے کہ میں حقیقتاً کہاں ہوں, کیا کدھر جا رہا ہوں، اوپر جا رہا ہوں، نیچے گر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، سب کچھ میرے اندر ہے، کہیں بھی جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی چیز ہوگی جو قیامت میں کہی جائے گی، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو۔ یعنی جتنا کچھ بھی ہمارا احوال ہے نا، وہ جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ میرے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہی کہ شیطان، جو امام علیہ السلام نے حدیث عنوان بصری میں تین رکاوٹیں بیان کی ہیں نا انسان کے لیے، جن کو تقویٰ دور کرتا ہے، جن کو آپ تقویٰ کے ذریعے سے عبور کرتے ہیں تین رکاوٹوں کو، وہ کیا ہیں؟ ابلیس، دنیا اور خلق، یعنی پیپل یا مخلوقات۔ یہ تین چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ ہیں، بنتی ہیں۔ کس بات سے رکاوٹ بنتی ہیں؟ کہ وہی تم کتاب، وہ کتاب جو خدا نے تمہارے اندر رکھی ہے، اور وہ کتاب جو تمہارے ایمان اور عمل سے بنتی ہے یا بن سکتی ہے، یہ تینوں مل کر تمہیں اس کو نہیں پڑھنے دیتے، ٹھیک ہے؟ اور اسی حدیث کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم تقویٰ کی حقیقت کو پا لیتے ہو، تو تقویٰ کے ذریعے سے پھر ان تین آبسٹیکل سے تم اوپر ہو جاتے ہو، ٹھیک؟ یعنی جس میں یہ کہ اپنے امور کو مدبر الامور کے حوالے سمجھ لو، جتنے بھی وسائل تمہارے ہاتھ میں ہیں ان میں صرف اپنے کو امانت دار سمجھو، مالک کسی چیز کا نہیں جاننا۔ یہ ساری آپ کی ریکمنڈیشن ہیں کہ جو تمہیں ہیلپ کرتی ہیں ٹو اٹین تقویٰ۔ اور جو انسان تقویٰ تک پہنچ جاتا ہے تو اہانہ، یعنی یہ سب نیچے ہو جاتے ہیں، ابلیس، دنیا اور خلق، تب تم حقیقت کو دیکھنے اور پہچاننے اور اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہوتے ہو، ٹھیک؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پورا ایک سلسلہ معرفت نفس اور آیات آفاقی۔ تب آپ لوگ بتائیے، چیزیں کچھ کلیئر ہو رہی ہیں یا بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہو گئی؟ جی
اس میں صفات بھی نہیں ہے، کوئی تحریک بھی نہیں ہے، جو صفات ہیں وہ غیر ہیں، مطلب یہ نکل رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے، دیکھیں غیر تو کچھ بھی نہیں ہے، غیر تو میں اور آپ بھی نہیں ہیں، غیر تو میں اور آپ بھی نہیں ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، ٹھیک؟ یہاں پر جو مطلب ادا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات ہمیں عالم خارج میں نظر آ رہی ہیں وہ خدا کی تجلیات ہیں۔ یعنی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بہت ٹپیکل ٹرمینالوجی ہے، جو ظاہر ہے میں اس میں نہیں جانا جاتا، اس کے لیے ایک کنسیپٹ ہے آیان ثابتہ کا یا تعینات کا۔ یعنی تعینات کا یہ آیان ثابتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ابو ایوری تھنگ، یعنی جہاں سے پورا نظام خلقت شروع ہوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائمنشنز کریٹ کی ہیں اپنے ارادے سے۔ میرا یہ جملہ ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کو سمجھانے یا اس کو بیٹھوں گا وہ پھر بہت مشکل بھی ہے اور اس کے ریکوائرمنٹس بھی اور ہیں۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے آپ، ڈائمنشنز کریٹ ہوئی ہیں، یعنی آن ٹاپ۔ اچھا، اور یہ تصور جو ہے نا، یہ آپ کے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ جو آپ کے اس میں کارل یونگ نے بھی آرک ٹائپس کا بہت ذکر کیا، آرک ٹائپس، آرک اینجلس، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ وہ تصور ہے کہ جو آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رائٹ آن ٹاپ آف دا لیڈر کچھ مخصوص وہ ہستیاں ہیں یا کچھ مخصوص موجودات ہیں کہ جو جہاں سے پھر ایک خاص ڈائمنشن کریٹ ہوئی ہے۔ چلیے، یعنی جیسے اس کی مثال کے طور پر میں آپ کو دوں کہ آرک اینجلس کیا ہیں، ایک جبرائیل جو ہیں وہ روح اور وحی، صحیح ہے؟ یعنی اب یہ ایک ڈائمنشن آف ایگزسٹنس ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یعنی جو وحی یا پیغام خدا ہے وہ جبرائیل ہیں، اسی طریقے سے رزق کا جتنا سلسلہ ہے وہ میکائیل ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مخلوقات کو ایوالو کرانے کے لیے, نیکسٹ سٹیج میں پہنچانے کے لیے وہ سور, وہ سور کیا ہے, وہ ہائر سٹیجز پہ جانے والی بات ہے, وہ اسرافیل ہے. اور یہ جو روح کا آنا یا جانا یہ اسرائیل ہے. یہ چار ڈائمنشن ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں ان چار ملائکہ کو, تو یعنی یہ وہ تصور ہے کہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا, کہ خدا نے اس طریقے سے آرک ٹائپس کریٹ کیے آن ٹاپ آف ایوری تھنگ, اور وہاں سے پھر ہر ڈائمنشن کے ساتھ وہ صفات جنریٹ ہوئی ہیں, اور پھر وہ پوری کائنات میں اور پورے نظام زندگی میں ٹریول کرتی ہیں. ٹھیک, چلیں. اللہم صل علی محمد.